الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق مالي من الوز به سوا کا عند حلول الحادث الاممی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی قدر معززین حاضرین و سامعین کرام رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد ہمارا درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے لگاتار درس قرآن میں 18 سورتیں مکمل کی اور آج 19ویں سورت شروع ہو رہی ہے. 13 سال کنٹینیوسلی ہمارے درس کو ہو رہا ہے اور 16ویں پارے میں ہم پہنچے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کا درس اور قرآن کریم کی تفسیر یا احادیث مقدسہ پر گفتگو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے کئی علوم پر ماہر ہونا لازمی ہے ورنہ انسان اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے اور بلکہ کئی دفعہ وہ قرآن کی خدمت کرتے کرتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. آپ اس دور میں اگر کسی ادیب کا کلام پڑھیں, اردو کا کلام ہم اردو دانوں کی سمجھ میں نہیں آتا, اگر آتا ہے تو آپ کئی ہمارے ملک کے جو ادیب ہیں ان کا اردو کا کلام دیکھ لیں, ہمیں لفظ پڑھنے نہیں آتے, معنی تو دور کی بات ہے. فارسی دانوں کا کلام فارسی سمجھنے والوں کو بھی نہیں آتا, عربی کا کلام یہ جتنے عرب ممالک کے لوگ ہیں جو عربی صبح شام بولتے ہیں ان کو کہو کہ ان کا ترجمہ کریں یا ان کو سمجھیں, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کئی لیٹر وصول کرتے ہوں گے وکیلوں کے, ججوں کے اور دیگر ادیب لوگوں کے. آپ بھی انگلش پڑھے ہوئے ہیں, آپ لے کر آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا, آپ اس کی وضاحت کریں. اور یہ کلام تو اس خالق کائنات کا ہے جس نے ادیبوں کو پیدا فرمایا, اس کا کلام میری اور آپ کی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے جب تک کہ اس کے سمجھنے کے لیے ایک عمر وقف نہ کی جائے. آج جس سورت کا درس شروع ہو رہا ہے 19ویں سورت سورہ مریم. اس سورت کے 6 رکوع ہیں اور ہر رکوع میں ایک انوکھی بات ہے اور 98 آیات ہیں, 780 کلمات ہیں. اس سورت کا نزول کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال بعد کا ہے. سورہ طہٰ جو اس کے آگے آنے والی سورت ہے, نیکسٹ سورت جو ہے, اس سے یہ سورت پہلے نازل ہوئی ہے اور 22ویں پارے میں سورہ فاطر ہے, اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے ایمان لانے میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں یہ ہے کہ ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی اور بہنوئی بھی پڑھ رہے تھے. جب حضرت فاروق اعظم حضور علیہ السلام کی مخالفت میں تلوار لے کر دار ارکم کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں پتا چلا کہ بہن مسلمان ہوئی ہے, ان کے گھر گئے تو انہوں نے فائنلی جو قرآن پیش کیا وہ سورہ طہٰ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام سے پہلے سورہ طہٰ نازل ہو چکی تھی، اور جب مسلمان حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کر کے گئے ہیں اس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ ہے حبشہ میں جہاں مسلمان گئے تھے، تو نجاشی کے کہنے پر جو حضرت جعفر طیار نے سورت سنائی تھی وہ سورہ مریم تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سورت پہلے نازل ہوئی ہے اعلان نبوت سے 5 سال بعد مکے میں نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 45 سال کی تھی. مسلمانوں پر جب ابتدائے اسلام میں بڑی سختی ہوئی اور روزانہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا وقت شروع ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے حبشہ جس کو آج ایتھوپیا کہتے، فرمایا وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گواہی ہے اس آدمی کے بارے میں. اللہ کے رسول جب کہہ دیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو اس شخص کی عظمت کو سلام ہے کہ اتنے زمانے گزرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعائیہ کلمہ اور اس کی تعریف میں کہا ہوا جملہ ایک سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اور درخشندہ ستاروں کی طرح یہ چمک رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام جیسا عظیم انسان، اللہ کا محبوب، باعث تخلیق کائنات، کسی کے بارے میں کہہ دے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ کتنی بڑی بات ہے. پہلی ہجرت میں 11 مسلمان اور 2 عورتیں، یہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ جاتے ہیں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زبیر بن عوام حضور کے پھوپھیزاد بھائی، حضرت عثمان بن مزون، پہلا شخص جو جنت البقیع میں دفن ہونے والا ہے حضرت عثمان بن مزون، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت مصعب بن عمیر، مدینہ منورہ میں اسلام پھیلانے والا شخص جس کی تعلیم اور تبلیغ سے مدینہ منورہ میں رونقیں آ گئیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف، امیر آدمیوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا، اللہ علیہ. ہمارے جملوں پر غور کریں، ایسا درس، ایسی معلومات آپ کہیں سے نہیں پائیں گے. آپ قرآن کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پہلا قافلہ تھا جس میں 11 مرد اور 2 عورتیں، اسلام کی عظمت کے لیے اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے جو کرنے والے، کہ ہمارا کچھ رہے نہ رہے ہمارا اسلام رہ جائے، ہم مسلمان رہ جائیں. دوسرے سفر ہجرت میں 83 مرد اور عورتیں گئے، ان میں بچے شامل نہیں ہیں، اور ان میں جو لیڈ کر رہے تھے اس دوسرے قافلے کو حضرت جعفر طیار ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی، اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، یہ ہجرت کر کے جاتے ہیں. جب حضرت عمر بن عاص بن وائل سہمی جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے، جنہوں نے مصر، جو مصر کے گورنر، مصر کے فاتح ہیں، انہوں نے، بڑے سیاسی آدمی تھے، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ مخزومی، یہ دو سیاسی آدمی تھے مکہ میں، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو وہاں کے لوگوں کو مسلمان کریں گے تو یہ تو ہمارے لیے اور زیادہ مصیبت بن جائے گی، ان کی بڑی سوچ تھی، سیاسی آدمی تھے، کیسے اگر مسلمان پاکستان تک محدود رہتے تو اسلام وہیں کا وہیں رہتا، لیکن اگر مسلمان امریکہ میں آ جائیں تو فکر تو پڑے گا نا، بات قابل غور ہے، پابندیاں تو لگیں گی، سختیاں تو آئیں گی، بہانے تو بنیں گے، کیوں؟ یہ نئی بات نہیں، پرانی بات ہے کہ مسلمان حبشہ میں سیٹل ہو جائیں تو پورا ملک جو ہے وہ مسلمان ہو کر ہمیں تو کسی وقت بھی لپیٹ میں لے سکتا ہے، پر کسی کو کیا پتا کہ ہمارے اسلام میں کتنی عظمت ہے، کسی کو کیا پتا کہ اس اسلام میں کتنی برکتیں ہیں۔ ایک ٹوپی والا آدمی گزر جائے تو پورا شہر کانپ جائے، اس کا کتنا روب ہے، اس کی کتنی سچائی ہے، چمڑے کے تحائف تحفے دیے، تحائف دیے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، مشورہ کر کے چلے گئے اور طے یہ ہوا کہ پہلے نجاشی کو نہ ملو، پتا تھا وہ نیک آدمی ہے، وہ حق کی بات سنتا ہے، حق کی مدد کرتا ہے، پہلے وہاں کے جو پادری ہیں ان کو تحائف دو، ان کی جیبیں گرم کرو، ان کو تیار کرو کہ جب ہم یہ مسئلہ مسلمانوں کا نجاشی کے دربار میں اٹھائیں تو تم اپنی انجیلیں ہاتھ میں لے کر تم نجاشی کو قائل کرو کہ ان کو اپنے ملک واپس بھیج دو، یہاں ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طے ہوا، اور یہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی آج بڑے غور و فکر سے ان باتوں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں نا لوگ مختلف طبقات کے، یہ خود بخود نہیں کرتے، ان کے پیچھے کچھ ہاتھ ہوتے ہیں جو یہ مخالفتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام کا پودا ہے، قدرت نے لچک رکھی ہے، اس میں اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دبا دیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو پورے پادریوں کو خریدا گیا، بتایا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نجاشی کا دربار لگا، نجاشی کو تحفے تحائف پیش کیے گئے، کہا گیا جی ہمارے ملک کے چند نادان آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ تیرے لیے بھی درد سر بن سکتے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کو ہمارے ملک میں واپس بھیج دیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بیوی، بعد میں بننے والی بیوی، اس وقت تو اپنے خاوند کے ساتھ، ابو سلمہ کے ساتھ وہ بھی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بڑا قریب سے دیکھ رہی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں بڑا فکر تھا، ہم ایک ایک جملے پر غور کر رہے تھے کہ کون سا جملہ یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں اور نجاشی ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کی باتیں سنتے رہے، جب اس نے انہوں نے کہا نا کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے، یہ بندے اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے درد سر بنیں گے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کریں گے، نجاشی نے کہا ہم کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتے، ہم ہر آدمی کو بات کرنے کا ٹائم دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اگر وہ آدمی اچھے نہ ہوئے تو ہم ان کو بھیج دیں گے، لیکن اگر ان کا کوئی قصور نہ ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت میرے ملک سے ان کو نہیں نکال سکتی، ان کو بلایا جائے۔ حضرت جعفر طیار اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بات تو اس نے وہی کی ہے، لیکن اب یہ جو ہمیں بلائے گا ہم سے کیا پوچھے گا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باتوں کی کوئی بات نہیں بتائی، اور ہم کیا کریں گے۔ صحابہ کرام حضور کے شاگرد تھے، آپ کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ تھے، صحابہ بولے ڈر کس بات کا ہے، ہمارا جب مذہب سچا ہے تو اللہ ہمارا ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے، جب ہم سچے ہیں، جب ہمارا قصور کوئی نہیں، جب ہم مظلوم ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جو فیصلہ ہوگا رب کی طرف سے ہمیں منظور ہے۔ جعفر طیار کو کہا کہ یہ لوگ تمہارے خلاف بات کرتے ہیں کہ تم نے ایک نیا دین قبول کیا ہے، آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہے۔ حضرت جعفر طیار کہا کہ تمہارے پاس صفائی کا کیا موقع ہے، تم بیان کر سکتے ہو؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر طیار کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، کچھ صحابہ وہ تھے جن کی شکل آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، کیا خیال ہے جب جعفر طیار اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ جب شکل ملتی ہوگی تو وہ تو آپ کی شکل میں گم ہو گیا ہوگا۔ کہا اے بادشاہ وقت، ہم لوگ جاہل تھے، ہم لوگ ان پڑھ تھے، حرام کھاتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، مردار کھاتے تھے، سالوں سال دشمنی میں قتل و غارت ہوتا تھا، زنا اور حرام کو اور قتل کو عیب نہیں سمجھتے تھے، یتیموں کا مال کھانے میں دلیر تھے، ماں کے ساتھ نکاح کرنے میں ذرا جھجک نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹی کے پیدا ہونے کو نحوست سمجھتے تھے، سود کھانا ہمارا شیوا تھا، پتھروں کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، خدا وحدہ لا شریک کا انکار کرتے تھے، شریف آدمی کی عزت اور وقار ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، دنیا کا کوئی عیب نہیں جو ہمارے اندر نہ ہو، شراب پیا کرتے تھے، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے کہ اللہ نے اپنا ہادی اپنا محبوب ہمارے اندر بھیجا، جس کو پوری قوم امین اور صادق کہہ کر پکارتی تھی، جس نے ہمیں بتوں سے چھڑا کر ایک رب کی حضور سجدہ کرنا سکھایا، ہم رشتہ داریوں کا خیال نہیں کرتے تھے، اس نے ہمیں رشتہ داری کرنے کا طریقہ بتایا، ہم حرام کھاتے تھے، اس نے حلال کھانے کا طریقہ سکھایا، ہم ننگے رہتے تھے، اس نے ہمیں کپڑا پہننے کا طریقہ سکھایا، ہم گالی گلوچ اور عیب جوئی کرتے تھے، اس نے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، ہم جہنم کے دروازے پر کھڑے جہنم کے اندر گرنے کے لیے تیار تھے، اس نے کمر سے کھینچ کر ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھایا، ہمارے اندر بیٹی اور ماں کی کوئی عزت اور وقار نہیں تھا، اس نے ماں کی عزت اور بیٹی کی قدر ہمیں دی، اس نے ہمیں جانور سے انسان بنایا، ہم خالق کے کائنات کے منکر تھے، اس نے ہمیں رب کے قریب بلایا، اس قوم نے ہمیں گھر سے نکال دیا، وہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجاشی کے پاس چلے جاؤ، وہ ایسا بندہ خدا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، نجاشی نے پورے دربار میں بڑی باتیں غور سے سنی، ہماری گفتگو کیا ہے، یہ خطیب اسلام کی گفتگو جب نجاشی نے سنی ہوگی تو اس پر کیا اثر ہوا ہوگا، نجاشی نے کہا اس کی صفائی میں تیرے پاس وہ کلام ہے جو تیرے رسول پر اترا ہے، حضرت جعفر طیار نے اس سورت کی تلاوت کی جس رکوع کو ہم نے آج تلاوت کیا، جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جعفر طیار نے سنا، اور سن کر پہلا آواز جو کیا تو شاہ نجاشی کے دربار میں ہزاروں کے مجمع میں سورہ مریم کی تلاوت کی، پھر کیا تھا، نجاشی نے کہا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ تھی، میرے ملک سے ان آدمیوں کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، یہ جب تک چاہیں یہ رہیں، یہ ہمارے معزز مہمان ہیں، یہ فیصلہ سننے کے بعد ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، صحابہ اکرام کا مختصر سا گروہ بڑا خوش ہو گیا، رات گزری، مشورہ کیا، بڑے سیاسی آدمی تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے یہ تیر تو ہمارا نشانے پر نہیں لگا، کل دوسرا حربہ استعمال کرتے، دوسرے دن نجاشی کے دربار میں کہا کہ اے بادشاہ وقت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ بڑا غلط ہے، یہ اس کو رسول اور انسان سمجھتے ہیں، خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے، ان کا عقیدہ بڑا غلط ہے، ان کو نکال دو نہیں تو تیرے ملک میں اسلام پھیلا دیں گے، نجاشی نے دوبارہ دربار بلایا اور کہا مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا کوئی نمائندہ ہمیں اس بات کی گواہی دے اور بتائے، زبان سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، تمہارے رسول پر جو کلام نازل ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، صحابہ نے مشورے کے ساتھ پھر حضرت جعفر طیار کو نجاشی کی خدمت میں بھیجا، حضرت جعفر طیار نے پہلے دن تو یہ پہلا رکوع پڑھا تھا، دوسرے دن سورہ مریم کا دوسرا رکوع، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے محبوب حضرت صدیقہ مریم کا ذکر بھی لوگوں کو سنائیے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا. پورا رکوع پڑا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. قرآن نے جتنی صفائی کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, میں نے تورات انجیل زبور پڑھی ہیں, آپ میں اتنی صفائی کے ساتھ, اتنی خوبصورتی کے ساتھ, اتنی طہارت اور پاکیز کے ساتھ ان کتابوں میں ذکر نہیں ملے گا. حضرت جعفر طیار تلاوت کر رہے ہیں اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صرف نجاشی نہیں, وہ جو تورات اور انجیل کھولے بیٹھے ہیں ان کے علماء جو رشوتیں کھا لے کر جیبیں بھر کے بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں. روایات بتاتی ہیں کہ آنسوؤں سے نجاشی کی داڑھی اور ان پادریوں کی داڑیاں تر ہو کر ان کے ہاتھوں میں جو صحیفے تھے وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے. پورے رکوع کی تلاوت حضرت جعفر طیار نے کی. نجاشی منبر سے اترا, تخت سے اترا, عصا اس کے ہاتھ میں ہے, ایک ایک سیڑھی نیچے اترتا ہے, اتر کر ایک چھوٹا سا تنکا اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے, تورات اور زبور اور انجیل میں اور موسیٰ علیہ السلام کے تاک میں جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں, قرآن نے ایک تنکا برابر بھی نہ اس میں کمی کی ہے نہ اس میں زیادتی کی ہے. اور کہا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے یہ ملک دیا تھا, بات اس کی کاش کہ آج مسلمان لیڈر اس بات کو سن کر اس کو پر انہوں نے کب سنی ہوگی یہ بات, جب اللہ نے مجھے یہ ملک دیا تھا میں نے اللہ کو رشوت نہیں دی تھی, اس نے مجھے بغیر رشوت کے یہ ملک دیا. اور اے پادریوں سن لو, جن لوگوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ سے رشوت اور تحائف لیے ہیں اور جو تحائف مجھے ملے ہم سارے ان کو واپس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک رشوت دے کر اللہ سے نہیں لیا اور ہم تم سے یہ رشوت لے کر ان مسلمانوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتے, اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور یہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک میں رہیں گے. اللہ تعالی جل شانہ نے ساتویں پارے کی پہلی آیت نجاشی کی شان میں نازل کی, کبھی اسلام نہیں لایا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب لوگ اللہ کا کلام جو رسول اللہ کی طرف اترا سورہ مریم, جب وہ سنتے ہیں ترا اعینہم تفیض من الدمع, ان کی آنکھوں کو دیکھو آنسوؤں سے وہ بہ رہی ہیں. نجاشی رویا تھا نا, اس کے پادری روئے تھے. ترا اعینہم, ان کی آنکھوں کو دیکھو, تفیض من الدمع, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق, کہ حق بات کو وہ پہچان گئے اور انہوں نے حق کا فیصلہ کیا. یہ وہ سورت ہے جس کا درس شروع ہو رہا. اس سورت کی ابتدا کاف ہا یا عین صاد سے ہوتی ہے, پانچ حروف ہیں. کاف ہا یا عین صاد پانچ حروف ہیں. جو لوگ دعاؤں کے بہت عادی ہیں ان کے لیے یہ آج کا درس بڑا قابل غور ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاف کا معنی ہے کافن لخلقہ, کاف کا معنی ہے کافن لخلقہ, اللہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے. تمہیں کسی اور کے دروازے پر جھکنے کی ضرورت
نہیں.
اگر ایمان مضبوط ہو تو کاف کا معنی کیا ہے؟ کافن لخلقی ہی، اللہ اپنی مخلوق کو کافی ہے. اور ہا کا معنی ہے ہادن لعبادہ ہی، تمہیں کسی اور کی گائیڈنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہدایت اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. ہادن لعبادہ ہی، یا کاف ہا یا، یا کا معنی ہے یدہو فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر بھاری ہے. تم جب اللہ کو مان لو تو تم اللہ کے ہاتھ کے سائے کے نیچے ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عین کا معنی ہے عالم بہم، اللہ ہر ایک کے مسائل کو جانتا ہے کہ میری مخلوق میرے بندے مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں. اور صاد کا معنی ہے صادق فی وعدہ، رب نے جو مسلمان سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، یہ نہیں کہ وعدہ کر کے وہ تمہاری اپنی بات کو پورا نہ کرے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس جملے کا معنی ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تو کیا کرتے؟ کا یا کاف ہا یا عین صاد، یعنی جیسے یا اللہ کہتے ہیں نا، یا کے ساتھ پکارتے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا نام ہے. یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. گویا کہ یہ کاف ہا یا جو ہے یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکل جائے تو رب دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے. یہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے اسماء ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو ان کے معنی کا علم نہیں. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو نازل فرمانے والا ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے اس کا کیا معنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معنی بتائے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے معنی جانتے ہیں. اور اگر حضور نہ جانتے ہو تو پھر اللہ کا خطاب کرنا اپنی مخلوق کو، پھر وہ عبث اور فضول ہو جائے، کیونکہ اس نے کچھ کلام ایسا اتارا جس کو رسول کو بھی نہیں پتا، تو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو اس کا علم دے دیا. تو اگر آپ کہو کہ حروف مقطعات کا حضور کو علم نہیں، تو اس آیت کے ساتھ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو جنا دیا، تو حروف مقطعات کا علم بھی اللہ نے آپ کو دے دیا. آن ٹاپ آف دیٹ، حضرت جبریل جب یہ جملے لے کر آئے تو حضور کی خدمت میں یہ وحی نازل کی کاف، آپ نے فرمایا علم تو مجھے پتا، میں جانتا ہوں. کہا ہاں، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں. یا علم تو، عین علم تو، صاد علم تو میں جانتا ہوں. وحی کے ختم ہونے پر جبریل پوچھتے ہیں حضور میں تو وحی ابھی لے کر آیا ہوں اور آپ پہلے جانتے ہیں؟ فرمایا جبریل تیرا کام پیغام پہنچانا ہے، تیرا کام پیغام پہنچانا ہے، رب کے نیاز کی باتیں اس نے ہمیں پہلے بتا دی. دنیاوی مثال، آپ کو کوئی صاحب کال کریں جی میں آپ کے پاس نا یہ لیٹر لکھ رہا ہوں اور میں بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو بتا دیتا کہ میں نے آپ کو یہ لیٹر لکھا ہے لیکن میں بائی میل بھیج رہا ہوں، آپ میل میں لے کر آئے اور آپ کہیں اچھا مجھے پتا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے، تو وہ اگر حیران ہو بھائی تمہیں کیسے پتا، میں تو ابھی ڈلیور کر رہا ہوں، لیکن اس کو اس بات کا پتہ نہیں، میں تو صرف ڈلیور کرنے والا ہوں، بھیجنے والے نے تو پہلے بتا دیا میں کیا بھیج رہا ہوں. قاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر یہاں ہے جو رحمت اس نے اپنے خاص بندے زکریہ پر کی، حضرت زکریہ پر. وہ زکریہ علیہ السلام اس نادا ربہ ندان خفیہ، جنہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا. اور کیا کہا پکارنے میں؟ قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیونکہ عمر 120 سال ہو گئی. واشتعل الراس شیبا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ میرا بڑھاپے سے سر سفید ہو گیا ہے. بڑھاپے سے سر سفید ہو گیا ہے، ہڈیوں کے اندر گودا نہیں رہا. اور میں ایک دعا کرنے والا ہوں، اے اللہ ولم اکم بے دعا کرم بے شکیہ، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا، میری دعا کو تو نے کبھی پہلے رد نہیں کیا. دعا مانگنے کا طریقہ ہے کون سی؟ ایک تو دعا کا طریقہ یہ بتایا کہ زکریہ علیہ السلام نے آہستہ دعا کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دعا آہستہ مانگی جائے، جو ذکر آہستہ کیا جائے، 70 دعا آپ کی ایک طرف اور وہ ایک دعا ایک طرف. جو آہستہ دعا کی جائے رب سے، رب کا ذکر آہستہ کیا جائے، رب سے دعا آہستہ مانگی جائے، وہ 70 دعاؤں کے برابر وہ دعا ہے. کیوں؟ اس کے اندر ریا